حسين 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 العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. اس گفتگو کی ابتدائی بحث کل رات کو کربلا کی درسگاہ کی اہمیت اور ہمارے لیے کربلا کی اس درسگاہ کا ایک مشعل راہ ہونا اور وہ حدیث جو وہ خطبہ جو امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم صل علی محمد دربار یزیدی میں ارشاد فرمایا, اس میں آپ نے وہ فضائل جو اہل بیت کو وہ فضیلتیں جو اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہیں ان کا بیان کیا. آج کی اس گفتگو میں اس آیت کریمہ جو تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کے ترجمے اور معنی پر تھوڑی سی گفتگو اور جو اخلاقی درس جو انسان میں جہاد اور وفاداری اور ایفاء عہد شجاعت اور ادب اور حیا اور دیگر فضائل جو کربلا سے ہمیں ملتے ہیں اور ایک عزادار جو ان قربانیوں پر آنسو بہاتا ہے یا بہاتی ہے وہ کس طرح ابتدائی کیا قدم ہے جو انسان کو اٹھانے چاہیے کہ انسان کے اندر وہ اخلاق اور وہ مکارم پیدا ہو سکیں. کچھ جملے اس سلسلے میں عرض کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے کچھ اور جملے جو شام میں آپ نے ارشاد فرمایا اس سلسلے میں عرض کروں گا. پہلے بس یہ ایک دوسرے کو ہم یاد دلا دیں کہ گریا جو کربلا کے سلسلے میں اور عاشور کے واقعے کے سلسلے میں ہوتا ہے, وہ گریا اصل میں انسان کو اس قربانی اس ذبح عظیم اور اس ایثار اور فداکاری کی یاد کو دل میں تازہ کرنے کے لیے انسان کرتا ہے, اور وہی گریا جو ہے اصل میں ان اسباب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے جس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. جب تک انسان قربانی کی شدت اور حادثے کے المناک رخ پر توجہ نہ کرے اور دل سے ان عظیم ہستیوں کی قربانی کو محسوس نہ کرے, اس وقت تک انسان یہ اپنے سے یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ یہ قربانی کیوں واقع ہوئی. پہلے ان شہادتوں کے واقعے سے مطلع ہونا, ان کو اپنے ذہن میں تصور کی حد تک قائم کرنا جس سے انسان کا دل جو ہے متاثر ہو, اور اس کے بعد چاہے انسان گریا کرے یا چاہے سر جھکا کر عزاداروں میں خود کو شریک کرنے کی کوشش کرے, یہ وہ پہلا قدم ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر اتنی بڑی قربانی واقع کیوں ہوئی. لیکن جو شخص خود کو فرش عزا پر حاضر نہ کرے یا سید الشہداء کے واقعے سے اپنے آپ کو مطلع نہ رکھے, وہ اس شخص وہ کبھی یہ سوال ہی نہیں پوچھے گا کہ یہ قربانی کیوں واقع ہوئی, اس کے اسباب کیا تھے, یعنی کیسے حالات تھے کہ سید الشہداء کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی, کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر کربلا کی جانب روانہ ہوئے. ظاہر ہے کہ جو شخص واقعی کوئی نہیں جانتا وہ یہ سوال بھی نہیں پوچھے گا, اور واقعے کو پہچانوانے کے لیے گریے اور مجلس اور عزاداری اور یہ جلوس اور یہ تمام سنتیں جو عزاداری سے مربوط ہیں, یہ اہل بیت نے خود قائم کی اپنے ہاتھوں سے, اپنے اقدامات سے, اپنے قدم سے, اپنے ارشادات سے. اشکوں کی فضیلت کو بتایا, قدم جو سید الشہداء کے حرم کی جانب اٹھے ان قدموں کا ثواب حج اور عمرے کا قرار دیا گیا. چونکہ جب کوئی روتا ہوا نظر آتا ہے تو سب پوچھتے ہیں کہ شخص کیوں رو رہا ہے, ہنستے ہوئے تو سب نظر آتے ہیں, لیکن اگر کوئی روتا ہوا کسی کو مل جائے تو لوگ ضرور پوچھتے ہیں کہ شخص کیوں رو رہا ہے, کیا گزری ہے اس پہ جو یہ شخص رو رہا ہے. آپ کو ہنستے کھیلتے بچے نظر آئیں گے, لیکن آپ اگر ایک بچے کو اگر کسی کونے میں بیٹھا روتا پائیں تو آپ کو سب سے زیادہ ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. اور اگر آپ کو ایک قوم روتی ہوئی نظر آئے دنیا میں اور ملین سے زیادہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ روتے ہوئے نظر آئیں, اور مثال کے طور پہ اربعین کے ایام میں کربلا کے گرد اتنا ہجوم ہو جائے کہ شہر پورا بھر جائے عزاداروں سے, سیاہ پوش لوگوں سے بھر جائے کہ جو ایسے رو رہا ہے جیسے سب کا بیٹا مر گیا ہے, کیونکہ حضرت جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے پوچھا کہ کیا تم ہمارا ذکر کرتے ہو, کیا تم آنسو بہاتے ہو, کیا تم اشک بہاتے ہو ہماری مصیبت میں, تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ بے شک جب یہ ایام آتے ہیں ہم عزاداری کرتے ہیں. تو امام نے یہ فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں رو, بلکہ رو ایسے کہ گویا تم ایک ماں کی طرح ہو کہ جس کا 18 سالہ بیٹا جو ہے وہ قربان ہو گیا ہے, اس طرح رو جیسے انسان کے گھر میں کوئی سانحہ ہو جائے, ایسا المناک کوئی واقعہ ہو جائے, کس طرح انسان روتا ہے. کیونکہ دنیا والوں کی توجہ دلانی ہے اس واقعے کی طرف, اس واقعے کو چھپانے والی حکومتیں پے در پے آئیں, اس واقعے کو مسخ کرنے والے مصنفین ہزاروں بلکہ لاکھوں گزرے ہیں, اس واقعے کو چھپانے والے, اس ظلم کی پردہ پوشی کرنے والے. آج کل سینکڑوں چینل ٹی وی کے موجود ہیں جو آج کل بھی جو کہ زیادہ مؤثر ہے آج ان لوگوں کے نسبت جو پہلے تقریریں کرتے تھے, آج ایک تقریر کو لاکھوں اور کروڑوں لوگ سنتے ہیں. یہ لوگ کربلا کی اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ یہ سوال اپنے ذہنوں میں اٹھائیں کہ کیا وجہ تھی کہ رسول کے خاندان والوں نے رخ کیا کربلا کا اور اپنے لال اور اپنے جگر کے ٹکڑے اس راستے میں فدا کیے. یہ ایک گویا عزاداری ایک فریاد ہے, ایک اس احتجاج ہے, ایک جیتا جاگتا احتجاج ہے, ایسا احتجاج کہ جس پہ خود انسان نکلتا ہے باہر, اور یہی اس کو زندہ رکھنے کا سبب ہے, اور یہی پیغام ہے ابی عبداللہ الحسین کو منتشر کرنے کا سبب بنا سب سے بڑا تاریخ میں. صلوات پڑھی ہوں اللہ وسلم. کربلا کے جو مکارم ہیں اس میں ظاہر ہے کہ انسان اگر فہرست وار ایثار, قربانی, شجاعت, وفاداری, وہ خاندانی رشتے جو آپ کو نظر آتے ہیں کربلا میں, اور وہ مودت کہ جو اصحاب کو تھی سید الشہداء سے, یہ سب آپ کو جو نظر آتی ہے, تو کیسے لوگ یعنی اس مقام تک پہنچے, کیسے اس مقام تک پہنچے کہ جن کو چن کر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ اس سفر میں شریک کیا, اور وہ جانتے تھے کہ کون لوگ ہوں گے. آپ دیکھیے کہ انسان اپنی طہارت اپنے نفس کی طہارت کے لیے جو کام کرتا ہے یا اسے کرنے چاہیے وہ بالکل اسی طرح سے جیسے انسان اپنے جسم کی سلامتی کے لیے کچھ قدم اٹھاتا ہے. انسان اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے بالکل اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے اس کو. یعنی بنیادی خاکہ جو ہے وہ وہی ہے جو جسمانی علاج کے لیے. انسان اپنی سلامتی کے لیے اور صحت کے لیے دو چیزوں کو کا خیال رکھتا ہے. ایک چیز یہ کہ جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے, جو چیزیں نقصان دہ ہیں یعنی اپنی صحت کی حفاظت کرے. اور دوسری یہ کہ اگر مرض لاحق ہو اس کا علاج کرے. اگر فرض کریں آپ کوشش یہ کریں گے کہ وائرس آپ کے جسم میں نہ آئے, لیکن اگر آ جائے تو اب آپ کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو اپنے جسم سے باہر نکالیں, علاج کریں. اسی طرح سے طب روحانی میں بھی جو علم الاخلاق ہے اس میں بھی اسی طرح ہمیں بتایا گیا. معراج السعادہ میں مرحوم نراقی نے اس بات کو بالکل اسی طرح بیان کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ طبیب ایک حکیم جالینوس تھے پرانے زمانے میں, ابھی بھی نام بہت لوگ جانتے ہیں, یہ حکمت کے استادوں میں سے بڑے لوگوں میں سے تھے. انہوں نے خط لکھا جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور اس میں انہوں نے لکھا من طبیب الابدان الی طبیب الارواح. لکھا یہ خط میں لکھ رہا ہوں, میں جو کہ جسموں کا طبیب ہوں یہ میں خط لکھ رہا ہوں روحوں کے طبیب کو خط لکھ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ روح کی جو صحت ہے وہ اساس ہے, چونکہ وہ انسان کی حقیقت ہے. تو اگر انسان جو ہے فرض کریے کہ شروع سے ہی جسے آج کل کے زمانے میں پریونشن کہتے ہیں یا ٹریٹمنٹ کہتے ہیں, پریونشن کہتے ہیں کہ از بیٹر دین کیور ٹریٹمنٹ. اگر جو شخص اپنے کو محفوظ رکھے کسی بیماری سے یہ بہتر ہے, یہ کام بہتر ہے اس سے کہ اب انسان بے پرواہی کی وجہ سے خود کو بیمار کرے اور پھر کوشش کرے اس کا علاج کرنے کی. آج کل کی ایک بڑی تجارت جو ہے وہ بیماریوں کے علاج کے لیے وہ پر مشتمل ہے کہ دوائیاں بیچی جاتی ہیں تاکہ بیماروں کا علاج کیا جائے اور ان بیماریوں سے ان دواؤں سے مزید بیماریاں پھیلتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی غذائیں, قدرتی راستے اور روزے کی تعلیم اور دوسری یہ چیزیں, اسلام کا اس چیز پر تاکید کہ اپنی صحت کا خیال رکھو ورزش سے. ورزش کرو, جسم کو استعمال کرو اپنے, اور وہ کام کرو جس سے کہ انسان بیمار نہ ہو, اس کی جسم جو اس کا وہ توانا اور مضبوط رہے, طاقتور رہے اس چیز کی طرف. کیونکہ انسان کی جسم کی سلامتی سے اس کی عقل کا بھی تعلق ہے, اس کے نفس کا بھی تعلق ہے. جو انسان مثال کے طور پہ جسمانی طور پہ پریشان ہو اس کی روح اور اس کا ذہن بھی پریشان ہوتا ہے. جو انسان بیمار ہو اس کا ذہن بھی منتشر رہتا ہے. جو انسان جسم اس کا سالم ہو اس کی عقل بھی سلامتی کے لیے تیار ہوتی ہے. اگر وہ کوشش کرے تو اس راستے پہ آگے بڑھ سکتا ہے اپنی روح کی سلامتی. چنانچہ آپ دیکھیں گے تمام اولیاء اور آئمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پہ بھی توانا تھے اور روحانی طور پہ بھی. آپ کو یہ نہیں ملتا کہ وہ کمزور یا بیمار رہے ہیں اس ساری زندگی میں. اور یہ جو بات امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو زبانوں پر آ چکی ہے کہ عابد بیمار کہا گیا مثال کے طور پہ, جبکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس وقت کے لیے بیمار ہوئے تھے, وہ عمر بھر بیمار نہیں رہے اور نہ وہ اس واقعے کے بعد بیمار رہے. وہی اسی وقت بیماری تھی اور وہ ایسی تیزی سے پیدا ہوئی اور اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ امام جو تھے وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. اور یہ صرف مرضی خدا تھی. پروردگار نے ان کو اس کیفیت میں رکھا تاکہ اس واقعے کے بعد ایک امام ہے باقی اسی نسل سے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کو اسباب سے پیدا کیا. ایک شخص آسمان سے نہیں اترتا ہے دنیا میں ولی بننے کے, بلکہ ایک خاندان میں پیدا ہوتا ہے, تربیت پاتا ہے, ورثے میں اور وراثت میں وہ علم اور وہ تقویٰ اور وہ طہارت نفس اور طہارت بدن اور وہ ساری چیزیں موروثی جو صفات کہلاتی ہیں وہ لے کر اس دنیا میں آتا ہے. صرف ایک ہی فرد تھا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام, جو اس دنیا میں اللہ پروردگار نے ان کو اس اول البشر ابو البشر کے نام شروع کیا. اس کے بعد پھر تمام جو نسلیں اس دنیا میں چلیں, اب قاعدہ یہی ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں, ظاہر ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام, اور آج کی گفتگو میں تھوڑا اس پر روشنی ڈالنی ہے کہ امام کی زندگی کا کے مقاصد کیا تھے. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جس کا میں تھوڑا دیر میں کوئی تذکرہ کروں گا اور اس پہ جواب دوں گا, کہ جہاد جو ہے خاندان رسالت میں امام حسین علیہ السلام تک آ کے ختم ہو گیا, اور اس کے بعد پھر دست بردار ہو گئے, نہ صرف جہاد سے بلکہ سیاسی کاموں سے دست بردار ہو گئے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا اور اپنے آپ کو زہد اور عبادت میں مصروف کیا. یہ بہت لوگوں نے لکھا ہے اس چیز کو. یہ زیادہ تر لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ جو باہر سے پڑھتے ہیں دین کو, یعنی دیندار نہیں ہیں, اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو رسموں کے تابع ہیں, یعنی مطالعہ نہیں کرتے, ہمارے ہی مسلک سے ہیں لیکن رسموں کے مطابق اور سنی سنائی باتوں پر توجہ کرتے ہیں, نہ کہ حقائق دیکھے تاریخ کے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی. پہلے وہ اپنی بات میں ختم کر لوں, ایک صلوات پڑھی محمد والے باؤ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بس ایک پانچ نقطے پیش کرنا چاہ رہا ہوں مقدمات کے طور پہ تزکیہ نفس کے لیے, کہ تزکیہ نفس جس طرح تزکیہ بدن ہے, دو لفظ آپ کو بتا زحمت دوں گا, یہ دو لفظوں پہ, اور سنے ہوئے ہوں گے بعض حضرات کے اور خواتین کے, لیکن آپ ذرا ان دو لفظوں پہ غور کریں. ایک لفظ ہے تخلیہ اور دوسرا ہے تحلیہ. تخلیہ اور تحلیہ, تخلیہ یہ کہ آپ بری چیزوں کو نکالیں, اور تحلیہ یہ کہ مزین کریں اپنے آپ کو اچھی چیزوں سے, بری صفات سے خود کو آزاد کریں اور اچھی صفات کا پابند کریں, اس سے اپنے آپ کو سنواریں. گویا ایک شخص ہے جس کا بدن جو ہے وہ میلا کچیلا ہو چکا ہے, تو وہ اپنے آپ کو آراستہ کرنے سے پہلے خود نہائے گا, خود صاف کرے گا جسم کو, اس کے بعد پھر صاف کپڑے پہنے گا, اس کے بعد پھر عطر لگائے گا یا اپنے آپ کو خوشنما بنائے گا, پھر اگر اس کو کہیں جانا ہے تو جائے گا. اسی طرح سے اخلاقی صفات بھی ہیں. ایک انسان پہلے بری عادتوں کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس کے مقدمات, پہلا مقدمہ اس کا یہ کہ برے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرے اور برے لوگوں کے واقعات پر کان نہ دھرے. لوگ اکثر نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی صحبت جو اچھی نہیں ہوتی, اور اگر صحبت بھی اچھی ہوتی ہے تو وہ جو ان کے ذہنوں میں جو واقعات اور جو معلومات جاری ہوتی ہیں وہ معلومات جو ہے نقصان دہ, حکایات, وہ واقعات جو برے لوگوں کے واقعات ہیں, کیونکہ ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں چاروں طرف سے یلغار رہے ہیں ہمارے اوپر. تو جتنا انسان اپنے آپ کو بھائی جیسا آپ بننا چاہتے ہیں ویسے ہی لوگوں کے واقعات آپ سنیں گے, تو اسی کے مطابق انسان جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کرے گا. یہ عزاداری اور یہ اس کے واقعات جو یہاں انسان کو سننے کو ملتے ہیں خود بخود, آپ عالمی طور پر دیکھ لیں, شیعہ قوم جو اس وقت نہ کسی ظلم میں انوالوڈ ہے, ملوث ہے, نہ کسی بربریت میں, نہ کسی جاہلیت پہ, نہ گلے کاٹتے ہیں لوگوں کے, نہ بسیں جو ہیں اس میں بم لگاتے ہیں, نہ جہاز ہائی جیک کرتے ہیں, جبکہ آپ وہ لوگ دیکھیں گے جو ابو سفیان اور معاویہ اور یزید کا نام لیتے ہیں, وہ لوگ جو اور اس طرح کے لوگوں کا نام لیتے ہیں جو رسول اکرم کی تعلیمات سے کوسوں دور تھے, آج ان کے اعمال اور ان کے کرتوت آپ دیکھیں کہ اب یہ عالم ہو گیا کہ باقاعدہ ہر جگہ نشر کیے جا رہے ہیں ان کے اعمال, خوف و ہراس پھیلائے جا رہے ہیں. یقیناً جیسے حکایات اور جیسے واقعات انسان سنے گا اس کے کردار میں وہ جھلکیں گے. وہ انسان خاص طور پہ اگر کوئی ایسی چیز جو پسند کرے مطابق فطرت ہو تو اس کی عکاسی انسان کے اقوال سے اور افعال سے ہوتی ہے. صلوات پڑھی اللہم صلی اللہ محمد. اب ظاہر ہے کہ ہزاروں ممبروں پہ مولا علی کے اوپر لان و تشنیع کی جاتی تھی سالوں, جو لوگ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دیتے تھے نعوذ باللہ یا برا بھلا کہتے تھے, اور وہ فضائل سنتے تھے دوسرے لوگوں کے, ان کے دشمنوں کے, ان کی فطرت جو تھی وہ مسخ ہو گئی, ان کے اعمال اور ان کی باتیں بھی ویسی تھیں. اور جن لوگوں نے اپنے آپ رشتہ جوڑا, آج کل یہ نعمت ہے کہ ہمارے پاس مساجد ہیں, ہم دنیا بھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں. ایک زمانے میں کوئی مساجد نہیں تھی, پابندی تھی کوئی اہل بیت کا ماننے والا کوئی مسجد بنا سکے اول اسلام میں, صوفیانی دور میں, اموی دور میں. یہ ایک چیز بڑی مشکل تھی کہ لوگ کہیں جمع ہو کے تذکرہ کر سکے اہل بیت کا. چھپ کر تذکرہ کرتے تھے, تہخانوں میں جمع ہوتے تھے, اندھیروں میں جمع ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرنے یا ان کی احادیث بیان کرنے. خفیہ محفلوں میں ذکر ہوتا تھا. یہ آج کل دنیا آواز سن رہی ہے, ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو کہ اب لوگ بند نہیں کر سکتے, اتنے زیادہ ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ جو قال الباقر و قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کی آوازیں ہر طرف گھوم رہی ہیں. صلوات پڑھی ہوئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حکایات بہت ضروری ہیں. جب ان کی باتیں لوگ نہیں سنیں گے تو ان کو چاہیں گے کیسے, لیکن اب سن رہے ہیں ان کی باتیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت کا سلسلہ جسے ان ظالموں نے بند کر دیا تھا اب وہ منتشر ہو رہا ہے, عام ہو رہا ہے. یہ آب حیات جو علم کا پانی ہے, جو کہ کچھ روز پہلے مولانا سید الیہ صاحب نے بیان کیا, آب حیات جو اصل میں علم ہے. عقائد حقہ جو ہے, صحیح عقائد جو ہیں جو انسان سنے, وہ تعلیمات ہیں, وہ اخلاقی فضیلتیں ہیں جو ان کے اقوال میں سامنے آئیں, وہ آب حیات ہیں. چونکہ انسان کی روح کی پرورش اور ترقی و بالیدگی کے لیے ضروری ہے, اور یہ آپ کو اس میں ملتے ہیں. پہلی شرط یہ کہ صحبت سے اور ایسے برے لوگوں کی حکایات سے دور رہے انسان. دوسری شرط جو مقدمہ ہے تزکیہ نفس کا, وہ ہے کہ ان اعمال کی پابندی کرے انسان جو اعمال اچھی صفات سے ظاہر ہوتے ہیں. مثلا آپ جانتے ہیں کہ جو سخی لوگ ہیں وہ داد و دہیش کرتے ہیں, وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یا مثال کے طور پہ اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. جو بھی ان کے پاس ہے, اگر علم ہے تو علم میں شریک کرتے ہیں, اگر کوئی انسان کے پاس ریسورسز ہیں یا انسان کے پاس روابط ہے جس سے لوگوں کے کام آ سکتا ہے, ان روابط کو دوسروں کے مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو انسان جو دیکھے گا کہ سخی شخص وہ ہوتا ہے جو ایسا کرتا ہے, تو انسان اچانک تو سخی نہیں بن سکتا, لیکن آج ایک قدم ضرور اٹھا سکتا ہے. ایک قدم اٹھائے گا, کل ایک اور قدم اٹھائے گا, اس فرصت کی تلاش میں ہوگا کہ میں وہ قدم بقدم وہ کام کرتا چلا جاؤں کہ جو سخی لوگ کیا کرتے ہیں. تو کیا ہوگا, انسان کا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنایا, یعنی اخلاقی ترقی جو ہے وہ علمی ترقی سے مختلف ہے. علمی ترقی یہ کہ آج آپ کلاس روم میں گئے, استاد نے ایک درس بیان کیا, آپ نے سیکھ لیا. ایک درس سیکھنے سے انسان کی اخلاقی شخصیت جو ہے بدل نہیں جاتی. اخلاقی تربیت کے لیے تکرار ضروری ہے, تکرار عمل, عین ویسے ہی عمل جو ایک صفت سے گویا نمایاں ہو, جاری ہو, وہ عمل آپ تکرار کرتے ہیں آہستہ آہستہ, گویا آپ نے آبیاری کی ایک درخت کی اپنے دل میں, اپنے نفس میں, اور آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھے گا اور اس کے پھل پھر خود سے نظر آئیں گے. ابھی آپ عمل کر رہے ہیں, پھر آپ کی شخصیت بن جائے گی. وہ جو شخصیت بنے گی, وہ چونکہ آپ کی شخصیت اب یہ بن چکی ہے, اب بڑی سہولت سے آپ ان اعمال کو کریں گے. ممکن ہے آج خود کو مجبور کرنا پڑے کسی نیک کام کے لیے, یا کسی عبادت کے لیے, یا کسی برائی کو چھوڑنے کے لیے, لیکن کل کو جب یہ عادت جو ہے اس کی تکرار ہوگی تو پھر بڑی سہولت سے یہ کام انجام پائیں گے. جیسا کہ آپ دیکھیں, یعنی جو عظیم شخصیات گزری ہیں کربلا کے حوالے سے, آپ دیکھیں کہ وہ انہیں کچھ چھوڑ کے کچھ حاصل نہیں کرنا پڑا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا پہلے. میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل امام کے مرتبے اور ان کے قریب مراتب کے لوگ ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں میں, کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ان لوگ میں سے نہیں تھے, ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جنہوں نے کبھی دنیا سے خود کو وابستہ کیا ہو, اور جب کربلا آئی ہو تو دنیا سے اپنا پیچھا چھڑایا ہو اور پھر امام کے کاروان میں شامل ہوئے ہو. نہیں, بلکہ یہ وہ تھے کہ دنیا کو چھوڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, انہیں چھوڑے ہوئے تھے دنیا کو. جب سید الشہداء نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, جناب علی اکبر نے آ کے پوچھا کہ بابا یہ آپ نے کیوں کلمات ادا کیا, اور آپ نے خود بھی جو دہرائے یہ جملے اور پھر پوچھا بابا سے, امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے فرزند سے کہ میں نے بیداری و خواب کے درمیان گویا عالم مکاشفہ میں میں نے دیکھا کہ آواز دی جا رہی ہے, مجھے آواز دی جا رہی ہے کہ گویا ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے, آگے کو بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے آ رہی ہے, موت اس قافلے کے پیچھے آ رہی ہے. اور میں نے اس سے یہ سمجھا کہ گویا یہ قافلہ ہمارا قافلہ ہے جس کا موت پیچھا کر رہی ہے. جناب علی اکبر نے سوال کیا, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ افلسنا علی الحق؟ امام نے فرمایا بے شک رب کعبہ کی قسم ہم حق پر ہیں. جناب علی اکبر کے لیے جو چیز ضروری تھی بس یہی تھی اور کچھ نہیں ضروری, حق کی شناخت اور اس کے لیے فداکاری اور قیام. جیسے سنا آپ نے کہا بس پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ جائے, کیونکہ ہم راہ حق پر ہوں گے, محقین ہم راہ حق پر ہوں گے. یہ لوگ وہ نہیں تھے کہ جن کو کسی صعوبت سے دوچار ہونا پڑا ہو دنیا کو چھوڑنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے دنیا سے خود کو وابستہ ہی نہیں کیا کبھی. اب انسان اگر دیکھے کہ میں دنیا سے وابستہ ہوں تو اب ان اعمال کو اختیار کرے جو جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کیے, تاکہ اگر ان جیسے نہیں تو گویا اس کلاس کے جونیئر اسٹوڈنٹس کی طرح ہم بن سکیں. اور یہ جو ہے اس درسگاہ کی ایک خاص بات ہے کہ انسان اس سے جو الہام اور بصیرت حاصل کرتا ہے وہ فوراً اس پر عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ عملی چیز ہے. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد نے اجمالی طور پہ اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. جو مدینہ کے بعد جو سال ملے آپ کو 10 سال کے قریب, 10 سال میں زیادہ تر عرصہ جنگوں میں نکل گیا یا اندرونی مسائل میں نکل گیا, یعنی خود اسلام کی بقا, تنزیل کی بقا کے لیے آپ نے جنگیں لڑی کہ باقی رہ جائے یہ دین, یہ کتاب باقی رہ جائے. اس کے لیے اگر کوئی شخص اسی پر اکتفا کرے تو وہ نہ اسلام کو سمجھ سکتا ہے نہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ آج مجھے بحثیت ایک مسلمان کے کیا کرنا ہے, نہیں سمجھ سکتا. یہ تو پروردگار عالم کا عظیم احسان ہے ہمارے اوپر کہ آئمہ کی 250 سالہ زندگی گویا بقول یعنی رہبر انقلاب کے انہوں نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ 250 سال گویا ایک انسان کی زندگی ہے, یہ 12 آئمہ کی زندگی نہیں ہے اور جناب سیدہ کی, بلکہ یہ گویا ایک انسان ایک کامل کی زندگی ہے. چونکہ کلنا نور واحد, چونکہ رسول اکرم سے لے کے امام آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک ہی شخصیت اور ایک کامل شخصیت کے مالک تھے. ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں امام نے یہ سوچا اور فلاں امام نے یہ سوچا یا فلاں معصوم نے ایک طرح سے اقدام کیا دوسرے معصوم نے ان کے خلاف دوسری طرح سے عمل کیا, یا ائمہ کے زندگیوں کو ان 250 سال کو مختلف ادوار میں انسان تقسیم کرے. یہ نظر بالکل غلط ہے کہ یہ دور تھا جہاد کا, یہ دور تھا صلح کا, یہ دور تھا علمی کاموں کا, یہ دور تھا مثال کے طور پہ خاموش طور پہ مثلا یہ کہ تعلیم کا, یہ سراسر غلط ہے. یہ صرف ناواقفیت کی وجہ سے ذہنوں میں اس طرح بیٹھا ہے. چونکہ ہم اقوال ائمہ سے واقف نہیں ہیں اس وجہ سے ہم 4 واقعات کو سن کر سمجھتے ہیں کہ وہ واقعے ان کے تھے, وہ اس طرح کے تھے اور یہ واقعات ان کے ہیں اس طرح کے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اس چیز کو نہ سمجھے کہ سیاسی مقاومت کیا ہوتی ہے تو وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا. دیکھیے ایک فرقہ زیدیہ جو خاص طور پر امام علی بن حسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام نہیں مانتا, یہ فرقہ وہ ہے جو امام سجاد علیہ السلام کو امام نہیں مانتا, اور ان کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ قیام بالسیف نہیں کیا امام نے, یعنی تلوار لے کے ظلم کے خلاف نہیں نکلے باہر. اور انہوں نے اپنا مذہب یہ بنایا, انہوں نے کہا کہ امام وہ ہے جو قیام کرے، خروج کرے، اور خروج کرے پھر آخر یہ بھی انہوں نے بعد میں یہ بھی اضافہ کر دیا، خروج کرے تلوار کے ساتھ، قیام کرے اسلحہ لے کر، مسلح جد و جہد کرے، کیونکہ قیام کرنا اور خروج کرنا ذہن میں اس سے سیاسی مقاومت بھی ذہن میں آتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی الگ کرنے کی، انہوں نے کہا قیام اور خروج کرے تلوار اور مسلح طور پر اسلحہ لے کر قیام کرے، یعنی ہر حالت میں کیسا بھی زمانہ ہو امام وہ ہے جو جنگ کے لیے تیار ہو اور جنگ لڑے۔ یہ لوگ اس چیز سے غافل ہو گئے کہ سیاسی جد و جہد بھی کوئی چیز ہے، یا تو انسان کے پاس اتنے انصار ہیں کہ انسان جنگ کے لیے نکل سکے اگر ظالم حکومت ہے، اور اگر ظالم حکومت ہے لیکن انصار نہیں ہے، انسان اپنی زندگی کو فدا کر دے اور مقصد بھی حاصل نہ ہو، نہ عقل اس چیز کو مانتی ہے اور نہ شرع اس چیز کو مانتی ہے۔ یہ جو انہوں نے جہالت کا راستہ اختیار کیا، یہ انحراف جو حاصل کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور یہ جناب زید کا نام لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، انہوں نے ان کی بصیرت جو تھی وہ چلی گئی، یہ دین کو ایک عملی صورت میں پیش نہیں کر سکے، جاری نہیں رکھ سکے، اور انہوں نے چونکہ یہ شرط لگائی اس لیے ائمہ سے بھی یہ کٹ گئے، اور وہ ساری تعلیمات جو ائمہ سے ملتی ہیں ہمیں ان سے بھی محروم ہو گئے، چونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ شرط لگا لی کہ امام خالی وہ ہے جو قیام کرے، یعنی امام وہ ہے جو خالی لڑے، یعنی ہر حال میں انسان کی لڑنا ضروری ہے، مسلح جدوجہد ضروری ہے، انہوں نے یہ شرط لگا کے خود حضور کی زندگی میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی بعض ایسے اقدامات کیے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ بھی ایک قیام تھا، وہ بھی ایک خروج تھا، وہ بھی ایک مقاومت تھی، لیکن وہ سیاسی طور پہ تھی، ہمیشہ آپ تلوار لے کے نہیں نکلے باہر لڑنے کے لیے۔ آپ مکے کی زندگی دیکھ لیجئے، کیا اس وقت وہ رسول نہیں تھے؟ کیا وہ نظر آتے ہیں تلوار لے کے گلے کاٹتے ہوئے لوگوں کے؟ وہی پیغمبر ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور مدینہ آنے کے بعد بھی عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو حالات ہوتے ہیں اس میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہ ایک سیاسی فتح تھی، ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں انسان کو ہمیشہ فتح حاصل ہو، بلکہ سیاسی فتح بھی ایک فتح ہوتی ہے، اور سیاسی فتح کربلا میں بھی حاصل ہوئی، ظاہری طور پہ جنگی طور پہ، حالانکہ آپ کہیں گے شکست ہے، ظاہر ہے کہ 72 لوگوں کے مقابلے میں اگر 30,000 کا لشکر ہوگا، ہاں اگر امام چاہتے اور جنوں سے مدد لیتے اور فرشتوں سے مدد لیتے اور خود اپنی جو روحانی ان کے اندر جو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو قوت عطا کی تھی، اگر اس کا ذرا سا بھی اگر دکھا دیتے وہ کافی تھا، تمام لشکر آدا کو فنا کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن سیاسی فتح چاہیے تھی اور اسلام کی دینی فتح چاہیے تھی، اور وہ حاصل ہو گئی، خاندان بنی امیہ باقی نہیں رہ سکا، اس کے بعد قدم جما نہیں سکا، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ جب تک کتابیں حدیث کی نہ کھولیں، آپ وہ سوانح نہ پڑھیں، آپ وہ کتابیں جو خالی تحریف حدیث کے بارے میں لکھی گئی ہیں، علامہ مرتضیٰ عسکری کی کتابیں آپ دیکھیں، اور دوسری جس میں انہوں نے ساری کتابیں حدیث کی کھول کے اس کو دیکھا کہ کس سسٹمیٹک طریقے سے رسول اکرم کی شخصیت کو مسخ کر دیا گیا تھا، ہم اور آپ تو اس وقت مولا علی کے سنتے ہیں کہ کس طرح بنی امیہ نے ان کو لعنت بھیجی، نعوذ باللہ، اور سب کیا، ابھی تو آپ یہ دیکھیں گے پیغمبر اسلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، اور یہ دھارا کس طرف کو جا رہا تھا کہ سید الشہداء کے قیام نے اور آپ کے پاک خون نے اور اس عزم نے اور اس خلوص نے ان ساری کوششوں کو نقش براب کر دیا، ساری کوششوں کو، اب ہر مسلمان شک کے نگاہ سے دیکھتا ہے حدیثوں کو، حدیث پڑھتے وقت غور سے دیکھتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو غیر ہمارے مسلک سے نہیں ہیں، دوسرے لوگ، وہ اب کیونکہ اب وہ پہلے تو آنکھیں بند کر کے حدیث قبول کر لیا کرتے تھے، جھوٹی سچی جیسے بھی، اور زیادہ تر جھوٹی تھی، الحمدللہ ہمارے آئمہ نے اور ہمارے علماء کی کاوشوں نے ہمارے درمیان حدیثیں جعلی بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم ہیں، کیونکہ اس کے شرائط اتنے سخت ہیں، ایک راوی کی حدیث کو قبول کرنے کے اتنے سخت شرائط ہیں कि कोई हदीस आसानी से इन तमाम फिल्टर से गुजर नहीं पाती, बहुत कम जो हदीसें, और चूंकि हमारे पास हैं हदीसें इतनी, कोई ऐसे मैंने किया कि 250 साल का अरसा गोया एक इंसान की ज़िंदगी थे, ना कि 12-14 इंसानों की ज़िंदगी, एक शख्स है वो कामिल है, मुख्तलिफ सियासी हालात में इकदाम कर रहा है, खुतबे दे रहा है, ख़त लिख रहा है, तकरीरें कर रहा है मिंबर से, और मुख्तलिफ हालात ने मुख्तलिफ तरह से जद्दोजहद कर रहा है, कभी जिंदान में जाकर, कभी इल्मी जद्दोजहद कर रहा है, कभी मैदान जंग में आ रहा है, कभी दुआओं से, हर कदम उसका, हत्ता कि एक सवाल भी किसी का पूछना जो था वो एक जद्दोजहद थी, इसलिए कि बनी उमैया ने जहनों को मस्क किया था जिसकी वजह से अवाम उनके ताबेदार हो गए थे, और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जहनों को बेदार कर दिया जिसकी वजह से अवाम उनके मुखालफत में खड़े हो गए। मैं अर्ज़ करूँ एक मुख्तसर सा वाक़िया कि एक शख्स इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, अल्लाहुम्म सल्लम, ये वाक़िया कई जगहों पे मिलता है, एहतजाज किताबुल एहतजाज मरहूम तबरसी में मिलता है, काफ़ी में मिलता है, उसूल काफ़ी में, सवाबुल आमाल में मिलता है, और वसाइल शिया में मिलता है, बहुत सारी किताबों में वाक़िया मिलता है। एक शख्स आए इमाम के हुजूर और उसने कहा कि आपने जिहाद को तर्क किया जो कि सख्त फरीज़ा था, और आपने हज का इरादा किया जो कि आसान फरीज़ा था, तो यह आपने क्यों किया? तर्क तल जिहाद व सुबत हो व अकबल तल हज व ली न हो वल्लाह अज़्ज़ा वजल यकूर, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन अल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद वाज़ेह है, सरीह है, फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से उनकी जानों को खरीद लिया है जन्नत के एवज़, और इस तरह से कि वो लड़ते हैं, किताल करते हैं, जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, बस वो फ़यख्तलून ना व यख्तलून, वो मारते हैं, कत्ल करते हैं और ख़ुद कत्ल होते हैं, ज़ाहिर है जंग में जाते हैं तो कभी कत्ल होते हैं कभी कत्ल करते हैं, और इस आयत के आखिर में मिलता है बीच में और अल्फाज़ में आखिर में मिलता है बशरिल मोमिनीन, और मोमिनों को बशारत दे दो, मोमिनीन ऐसे मोमिनीन अल मोमिनीन, ये मोमिनीन जो इस तरह से जिनसे अल्लाह तबारक व तआला उनकी नफूस को ख़रीद लिया है, जानों के बदले एक सौदा किया अल्लाह ने उनके साथ कि बहिश्त अता की उनको, तो आप देखें कुरान में तो ये लिखा है, और आपने जिहाद को छोड़कर आपने हज का रखते अख्तियार किया, क्योंकि हज जो है अब बता बहुत से लोगों के लिए हज भी इतना सख्त है कि वो उसको 20 साल डिले कर देते हैं कि हज जो है वो, तो माशाल्लाह हमारे मोमिनीन में ऐसे नहीं है, वो तो ज़ियारत करबला के लिए तैयार हो जाते हैं हर आए दिन, सलावात पढ़िए मोहम्मद वाल अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर जवाब दिया, बकौल हमारे उस्ताद की मुख्तसर और मुफीद मुख्तसर जवाब इमाम कहता इदा रअयना हाउला अल्लज़ीना हाज़िही सिफ़तुहुम फलजिहादु मअहुम अफ़ज़लु मिनल हज। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस रोज़ मुझे ऐसे लोग मिल गए जिनकी ये सिफ़ात हों जो इस आयत में बयान की गई हैं, तो यकीनन जिहाद उनके साथ मिल के करना जो है वो अफ़ज़ल है हज करने से। ऐसे मोमिनीन तो मिले जिससे जिनके साथ अल्लाह ने यह सौदा किया है, हर शख्स जो दावेदार है ईमान का उसके साथ थोड़ी अल्लाह ने कोई उसका नफ्स और जान उसकी ख़रीद लिया जन्नत के बस, ना वो मोमिन ख़ुद तैयार है ऐसे मामले को करने के लिए अल्लाह के साथ, जो ख़ुद तैयार नहीं अल्लाह को अपनी जान देकर जन्नत हासिल करने की, तो कहाँ से परवरदिगार जो है उनको जन्नत अता कर देगा, वो भी वो मरातिब जन्नत के, और कहाँ से ये बशारत जो उन लोगों को मिलेगी जो खुद ही तैयार नहीं है अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। जिस दिन मुझे मिल गए यकीनन उनके साथ मिलकर उनके हम उनके साथ एक सफ़ में खड़े होकर जिहाद करना, इमाम फरमा रहे फल जिहाद माहम अफजल मिन अल हज, यकीनन हज से ज़्यादा अफजल है। लेकिन अब अगर नहीं है अंसार तो इसके माने कोई जिहाद नहीं है। अब एक मुसन्निफ़ ने ये लिखा कि इमाम अलैहिस्सलाम देखा उनके आबा अजदाद ने जिहाद किया, जिहाद बिस्सैफ किया, और ये तो जिहाद असगर था बकौल उस मुसन्निफ़ के। इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम देखा कि अब वक्त है जिहाद अकबर का, अपने नफ्स के साथ जिहाद करने का और इबादत करने का, जिहाद को तर्क किया और अपने नफ्स के साथ जिहाद करना शुरू कर दिया उन्होंने। یہ ظاہر ہے ایک گمراہ شخص ہی ایسی بات کرے. جہاد اکبر میں کامیابی بنیادی شرط ہے ایک شخص کو معصوم بننے کے لیے. امام وقت بننے کے لیے وہ شخص جہاد اکبر سے گزر چکا ہے, سرفراز ہو چکا ہے, وہ شخص ہی امت کی قیادت کر سکتا ہے. ہر شخص اس کے قابل نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں تھا, بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جہاد میں شریک رہے, سارے ائمہ, لیکن وہ جہاد جو کلمۃ حق عند سلطان جائر, افضل الجہاد, جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اقوال میں سے ہمیں ملتا ہے کہ بہترین جہاد وہ ہے کہ کلمہ حق ایک ظالم حاکم کے سامنے ادا کرنا, جو افضل الجہاد ہے. ظاہر ہے کہ آپ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہی وہ بات کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, لیکن آپ کے الفاظ تلوار سے زیادہ تیز ہیں, تلوار سے زیادہ تیز ہیں آپ کے الفاظ. اس لیے کہ ممکن ہے ایک شخص تلوار چلا دے, کوئی نہ سمجھے کیوں تلوار چلائی, لیکن ایک شخص جو بیان کر دے اس حقیقت کو جس کی وجہ سے تلوار چلائی گئی ہے, اور عوام کو آگاہ کر دے اس پیغام سے جس پیغام کے لیے انسان اپنی جان بھی دے سکے, یہ جہاد یقیناً افضل ہے اس سے. اس لیے کہا گیا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء, کہ قلم جو ہے علماء کا وہ برتر ہے شہداء کے خون سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ حق جو ہے تحریر نہ کیا جائے, خاص طور پہ زمانے کے حساب سے وہ سیاسی بصیرت پر مبنی وہ پیغام عوام کو اگر نہ دیا جائے, تو اگر لاکھوں تلواریں بھی ہوں تو ضائع جائیں گی, لشکر کے لشکر ہو جائیں, وہ گمراہ ہو جائیں گے. کتنے لوگ تھے جنہوں نے قیام کیا اور ان کے قیام سے ان کی جانوں سے اور لوگوں نے فائدہ اٹھایا. آپ یہی قیام توابین دیکھ لیجئے جو حضرت سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا, جو ہزاروں لوگوں نے جا کے اپنی جانیں میدان جنگ میں دے دی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, کوئی نتیجہ نکلا, صرف رو رو کر اپنی قربانی دینے گئے کہ اب تو ہم ملامت میں, ہم نے کیوں ابو عبداللہ کا ساتھ نہیں دیا کربلا میں, اب اس کی توبہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم جا کے اپنی جانوں کو جو ہے میدان میں پیش کر دیں. دین کو اس سے کیا ملا؟ جب بصیرت دی تھی, جب قیادت کے سامنے انسان کے اندر وہ خضوع نہیں تھا, جب کسی امام کی معرفت نہیں تھی جس کے ساتھ وہ بیعت کر رہے ہیں, امام ایسا کہ جس کے ساتھ نص ہو رسول اکرم کی, جس نے فرمایا ہو کہ حادان ابنایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, یہ میرے دو بیٹے ابنایا الحسن والحسین, ٹھیک ہے, امامان, یہ دونوں امام ہیں, چاہے یہ قاما او قعدا, چاہے یہ کھڑے ہوں یا بیٹھیں, یعنی قیام کریں تلوار لے کر یا قیام کریں اپنی زبان سے, دونوں صورتوں میں یہ امام ہیں, کیونکہ یہ مقاومت میں کی حالت میں ہیں, کبھی یہ قیام سے اب روگردہ نہیں ہیں. ہو نہیں سکتے کہ امام ظلم ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کریں, ناممکن ہے یہ چیز. صلوات پڑھی ہوں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں بات کو مختصر کروں گا کہ جس خطبے کی طرف میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ جب دربار کا واقعہ پیش آیا, یزید نے حکم دیا کہ ایک ممبر جو ہے وہ کھڑا کیا جائے, ممبر لگانے کا حکم دیا, خطیب کو حکم دیا کہ آ کر علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے, ان کے لیے گستاخانہ الفاظ اس ممبر سے بیان کرے. جب وہ شخص کافی دیر بولتا رہا, ایک مقام پر پہنچ کر جب اس نے زیادہ گستاخی کی, تو آواز آئی انہی قیدیوں میں سے ایک جوان کی آواز آئی, وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ, وائے ہو تم پر اے خاطب, اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق, تم نے مخلوق کی رضا کو خالق کے غضب کے عوض تم نے حاصل کیا, تم نے اس مخلوق یہ یزید یا اس جیسوں کی رضا اور خوشی کے لیے پروردگار کو ناراض کیا تم نے, فَتَبَوَّأْ مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ, آگ بھی جلو گے تم. اور یہ حدیث, یہ رسول اکرم کے قول کے مطابق جو شخص جعلی حدیث گڑھے وہ اس کی نشیمن گاہ جو ہے وہ دوزخ میں. ثم قال یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد فاتکلم بکلمات فیهن للہ رضا ولہؤلاء الجالسین اجر و ثواب, فرمایا اے یزید مجھے اجازت دو تاکہ میں ان لکڑیوں پر چڑھوں. یہ جس سے یزید اور اس کے ماننے والے ممبر کہہ رہے تھے, امام اسے اعواد کہہ رہے ہیں, یہ لکڑیاں ہیں, جس لکڑی پر کھڑے ہو کر ایک نااہل شخص گستاخی کرے مولا علی کی شان میں, یہ ممبر نہیں کہا جا سکتا اس کو. ہر چیز جو شکل جس کی ممبر جیسی ہے وہ ممبر نہیں ہوتا. وَفَأَتَكَلَّمْ, میں وہ بیان کروں, وہ کلمات ادا کروں جس میں اللہ کی رضا بھی ہے اور ان سننے والوں کے لیے بھی اجر ہے. یزید جو تھا اس نے اجازت نہیں دی, لیکن جو اطراف میں دوسرے طرف چاروں طرف جو لوگ تھے درباری, انہوں نے کہا ان کو بولنے دیں, اس جوان کو بولنے دیں, ہم سننا چاہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. یزید نے کہا کہ نہیں, اگر یہ قیام اس نے ممبر کا رخ کیا تو یہ ہمیں رسوا کر دے گا, خاندان ابو سفیان کو رسوائی کا سبب بنے گا یہ ایک شخص. لوگوں نے کہا کیسے رسوائی کا سبب بنے گا؟ یزید نے اس وقت یہ جملہ کہا رحمۃ اللہ علیہ, اس نے کہا انہ من اہل بیت قد زق العلم زقہ. اس نے کہا یہ جوان جسے تم جوان سمجھ رہے ہو, جسے سمجھ رہے ہو کچھ کر نہیں سکتا, یہ اس خاندان میں سے جس کو علم جو ہے ان کے گویا زق العلم, یعنی گویا چڑیا اپنے بچے کو جس طرح غذا دیتی ہے. آپ دیکھو کہ چڑیا کس طرح غذا دیتی ہے, بالکل دل تک اتار دیتی ہے غذا, اس طرح ان کے دلوں میں علم کے جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اس خاندان کے. قال السجاد علیہ الصلاۃ والسلام فی خطبتہ, امام علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت ممبر پر آئے, لوگوں کے اصرار پر یزید مجبور ہو گیا, امام علیہ السلام ممبر کا رخ کیا اپنے آپ, اب یہ ممبر ہے کیونکہ اس پر رسول زادہ ایک بیٹھا ہے. علم جس کے پاس ہے, حکمت جس کے پاس ہے, تقویٰ جس کے پاس ہے, بصیرت جس کے پاس ہے, خطبہ جو ہے ہر لفظ پڑھنے کا ہے. میں نے چند جملے بس اس کے تبرکن, امام علیہ السلام جب پہنچتے ہیں مولا علی کی شان میں, اب وہ باتیں جو انہی لکڑیوں پر سے کہی گئی تھیں, اب امام علیہ السلام اسی شخصیت کا ذکر اپنے الفاظ میں کرتے ہیں, اور بہت سارے اقوال ہیں اس کا صرف ایک حصہ. وہ ابو السبتین, علی کون ہے؟ ابو السبتین ہے, وہ دو سبت ہیں اس کے. وہ کون؟ الحسن والحسین, مظہر العجائب. بعض علماء اس کو پڑھتے ہیں مظہر العجائب, کہ جو عجائب کو نمایاں کرنے والا, یا وہ جس کی ذات میں عجائب اللہ نے خلق فرمائے. وہ مفرق القطائب, وہ جو فوجوں کو ادھر سے ادھر کر دے, تنہ تنہا فوجوں کو ادھر سے ادھر کر دے. والشہاب الثاقب, والنور العاقب, اسد اللہ الغالب, مطلوب کل طالب, غالب کل غالب, ذاک جدی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. کچھ اور تذکرہ کرتے ہیں آپ, حضور کا اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں, ان عظیم ہستیوں کا. پھر ایک مقام پر جب سید الشہداء کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان ابن الحسین القتیل بکربلا, میں بیٹا ہوں اس کا, اس حسین کا جو کربلا میں مارا گیا. ان ابن المرمل بالدماء, میں وہ جس کا پورا بدن جو تھا چھلنی تھا اور خون سے آغشتہ تھا. ان ابن من بکا علیہ الجن فی الظلمہ, میں وہ جس پر جنہوں نے ظلمت میں, جو ہماری آنکھوں سے دور ہیں وہاں پہ جنہوں نے سب نے گریہ کیا. ان ابن من ناحت علیہ الطیور فی الہوا, میں وہ ہوں جس کے اوپر پرندوں نے گریہ کیا آسمانوں میں. اور وہ راوی کہتے ہیں, راوی بہت کتابوں میں یہ چیز ہے, انہوں نے کہا ولم یزل یقول انا انا انا, اور وہ علی ابن الحسین انا, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں کہتے چلے گئے انا انا انا, یہاں تک کہ پورا مجمع جو تھا وہ گریا کنا, سر پیٹنے لگے اور سینہ پیٹنے لگے اپنا سب لوگ. یہ وہ لوگ جو یزید کے دل دادا تھے اب تک, یہ فضائل جنہوں نے اپنی کانوں سے نہیں سنے تھے کبھی, اس نورانی نوجوان کے منہ سے جب انہوں نے یہ الفاظ سنے, اب سوچیں یہ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یزید کے سامنے موت بالکل سامنے, جاں بکف, یہ الفاظ وہ ہیں جو لاکھوں شمشیروں سے زیادہ تیز ہیں. انا انا حتی زج الناس بالبکا والنحیب وخشی یزید, اب یزید کو خوف ہوا ان تکون فتنہ, جب اس کو یہ خوف ہوا کہ اب فتنہ جو سر اٹھائے گا یہاں پہ, یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. فامر المؤذن ان یؤذن, حکم دیا کہ مؤذن جو ہے وہ اذان کہے. فقطع علیہ الکلام, امام گفتگو کر رہے ہیں فرما رہے ہیں, مؤذن نے اذان شروع کر دی. جب اذان شروع کی تو مجبوراً امام کو خاموشی اختیار کرنی پڑی. فلما قال المؤذن اللہ اکبر, جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر, امام علیہ السلام کی زبان سے یہ جاری ہوا, کبرتا کبیرن, تم نے تکبیر, تم نے اللہ اکبر ایک ایسی ذات کے بارے میں اکبر کہا ہے کہ جس کے سے کسی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو حواس سے درک نہیں کیا جا سکتا. لا شیء اکبر من اللہ. پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں اللہ کے علاوہ معبود, قال علی شہد بها شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عظمی, میرے بدن کا ہر ذرہ جو ہے یہ شہادت دے رہا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں. فلما قال, اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, التفت علی من اعلى المنبر الى یزید, جب اس نے مؤذن نے رسول گرامی کا نام لیا تو اب امام جو ہیں آپ نے رخ کیا یزید کی جانب ممبر پر سے, اور آپ نے فرمایا یا یزید محمد ہذا جدی ام جدک, یہ محمد تمہارے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذِبْتَ, اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ تیرے دادا ہیں یا تیرے نانا ہیں تو تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِن قُلْتَ إِنَّهُ جَدِّي فَلِمَّ قَتَلْتَ عَتْرَتَهُ, اور اگر تو مانتا ہے اس چیز کو کہ یہ میرے دادا ہیں تو تو نے کیوں ان کا خون بہایا, کیوں ان کے خاندان والوں کو تہ تہ کیا؟ حضرت سجاد اب شام میں داخل ہونے جا رہے ہیں, جناب ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ اگر ہو سکے تو ہمیں ایسے راستے سے لے جا دمشق کے اندر جہاں تماشاچی کم ہو, دیکھنے والے تماشائی کم ہو, اور اگر ایسا نہیں کر سکتا اور ہجوم میں سے ہی ہم کو لے کے جانا ہے تو کم از کم سروں کو ہم سے دور کر دیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں اور ہماری جانب نظریں نہ اٹھائیں. اس شقی نے اس عداوت اور کینے کی وجہ سے جو علی اور اولاد علی سے اس کو تھا, اس شخص نے حکم دیا کہ ان کو اسی دروازے سے لے جایا جائے جہاں سب سے زیادہ لوگ جمع ہے, اور سروں کو بیویوں کے درمیان پھرایا جائے, رکھا جائے تاکہ لوگ سروں کو بھی دیکھیں اور بیویوں کا بھی تماشا کریں. راوی لکھتا ہے کہ سہل صحابی رسول بیت المقدس کا رخ کر رہے تھے اور درمیان میں سفر ان کا بلاد شام سے ہوا, دمشق شہر میں داخل ہوئے, انہوں نے دیکھا شہر بالکل صاف ستھرا ہے, بازار جو ہے وہ ان میں دف اور نقارے بج رہے ہیں, ہر طرف چراغانی ہے, سجائے گئے ہیں دکانیں, سجائی گئی ہیں سڑکوں کو, سجایا گیا ہے, رنگین پرچم آویزہ ہیں. ان کو تعجب ہوا یہ کون سی عید ہے, یہ مسلمان یہ شام کے باشندے کس عید کو منا رہے ہیں؟ انہوں نے بڑھ کے آگے سوال پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو عید ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں, کس بات کی یہ کس بات کی یہ چراغانی ہے؟ لوگوں نے کہا اے سہل تو صحابی رسول ہے. جس شخص نے جواب دیا اس نے یہ کہا کہ صحابی رسول ہے تو, ہمیں تعجب ہے کہ کیوں آسمان سے خون نہیں برستا, کیوں زمین شک نہیں ہو جاتی اور ہم اس میں غرق نہیں ہو جاتے اور دفن نہیں ہو جاتے, تو جانتا ہے کہ یہ کیوں ہے سب کچھ؟ یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے لٹا ہوا, یہ شہداء کے سر ہیں جو اس وقت شہر کے اندر لائے جا رہے ہیں, یہ ان کے خاندان کی بیویاں ہیں جو اس شہر میں پھرائی جا رہی ہے سڑکوں پر. سہل کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا بابو سعاد تک پہنچا جہاں سے یہ قافلہ آ رہا تھا, جب دیکھا میں نے چاروں طرف اچانک دھوم مچا, اچانک شور و غل ہوا, میں نے دیکھا کہ کچھ اونٹ ہے بے کجاوا اور ان میں ان کا پر کچھ بیبیاں سوار ہیں, اور میں نے دیکھا نیزوں پر سر ہے اور سب سے آگے ایک ایسا سر تھا جو پیغمبر سے شدید مشابہت رکھتا تھا. میں قریب آیا میں نے دیکھا ایک بیوی کو ایک اونٹ پر, میں نے کہا میں صحابی رسول ہوں, میں سہل ہوں, میں نے دیدار کیا ہے پیغمبر کا, کوئی خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے؟ بیوی نے کہا اگر ہو سکے تو جا کر ان سروں کو ان بیویوں کے پاس سے ہٹا دو. وہ کہتے ہیں میں نے جا کر کچھ مال اس سپاہی کو دیا تو وہ لے کر اس سروں کو الگ ہوا, لیکن کب تک ایسا ہوتا؟ جب درباری یزیدی بھی حاضر ہوئے اسیر تو دیکھا سروں کو سامنے تشت پر یزید کے, اور یزید ہے اور چوب خضرا اس کے ہاتھ میں ہے اور اس سر کی بے حرمتی کر رہا ہے. الا لعنة الله للقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلب. بار الہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, بار الہ ہمارے ایمان کو مستحکم فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, دم مرگ تر بار الہ ہمیں راہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ عزاداران امام حسین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے حوضات علمیہ کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اور علماء ربانی و مجتہدین اکرام کی حفاظت فرما اور ان کی نصرت اور تائید فرما، بارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو سرنگو فرما، بارہ پرچم ابوالفضل عباس کو دنیا بھر میں بلند فرما، اور ہم لوگوں کو اپنے مختصر اعمال کا اجر عطا فرما، بارہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما، جو روزگار کی تلاش میں ان کی مدد فرما، یا حسین۔